غافل نہیں ہوتا. کام کچھ بھی کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, ملازمت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, مگر دوسری نماز کا دھیان لگا ہوا. تو یہ ان سات افراد میں سے, سات قسم کے افراد میں سے جن کو اللہ تعالیٰ عرش رحمان کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط, رباط فرمایا کہ بس یہ رباط ہے. ذالک کا اشارہ ان تمام اعمال کی طرف ہے کہ وضو اور نماز کی یہ پابندی جس طریقے سے ہم نے ذکر کی کہ وضو بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے, باجماعت نماز پابندی سے جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے اگرچہ گھر دور ہے, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے, دل اس کا اٹکا رہتا ہے نماز میں, تو یہ سارا مجموعہ مل کر رباط ہے. یہ رباط ہے, رباط ایک بڑی زبردست عبادت ہے. شاید پہلے آپ بہت سے طلبہ تو جانتے ہوں گے, بہت سے حضرات نہیں جانتے. جہاد فی سبیل اللہ بہت عظیم الشان ثواب کا کام ہے, ایسا عظیم الشان کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے, مشکل سے کوئی ہفتہ ایسا خالی جاتا ہوگا جس میں کوئی جہادی مہم آپ کو پیش نہیں ہوتی. خود بھی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے, زخمی بھی ہوئے, اور آپ کو یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ ہوں اور پھر شہید کیا جاؤں. اتنا عظیم الشان کام ہے یہ, ثواب ہے, عبادت ہے جہاد, بہت بڑا عظیم الشان کام ہے. قرآن کریم میں اس کے فضائل بھرے پڑے ہیں. اس جہاد میں بھی ایک خاص ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ گیا. جہاد میں مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کام تقسیم ہوتے ہیں, ایک جماعت کے ذمہ یہ کام ہے, دوسری جماعت کے ذمہ یہ کام ہے, کچھ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے. تو جو لوگ سرحد کی پہرہ داری کرتے ہیں اسلامی سرحدات کی, مثلا پاکستان کی سرحد ہے, اور اس وقت ہندوستان سے ہماری بہت کشمکش ہے, کشیدگی ہے, تو کشیدگی نہ بھی ہو, سرحد پر جو پہرہ دیتے ہیں فوجیں, رینجرز ہوتے ہیں, آج کل سرحدی پولیس ہوتی ہے, سرحدی کی دیکھ بھال کے لیے ہوتی ہے, تو سرحد کی پہرہ داری کی جو ڈیوٹی ہے مجاہدین میں, یہ اس کی خاص طور سے اور زیادہ فضیلت ہے بنسبت باقی ڈیوٹیوں. اس ڈیوٹی کو رباط کہتے ہیں. سرحدوں کی پہرہ داری کی جو ڈیوٹی عمل ہے اس عمل کو رباط کہتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کا, ثواب کیوں زیادہ ہے؟ اس میں مشقت بہت ہے, اس واسطے کہ جنگل میں پڑا رہتا آدمی سرحدوں کے پہرہ داری کے لیے, شہروں سے دور, آبادی سے دور, مشقت کی زندگی, ہر وقت دشمن کے حملے کا خطرہ, ہر وقت چوکن نہ رہنا پڑتا کہ دشمن نہ آ جائے, تو ہر وقت مستعد, اطمینان سے سو نہیں سکتے, اطمینان سے کھا نہیں سکتے, ہر کھانے میں, پینے میں, سونے میں ہر وقت ایک فکر رہتی ہے یہ نہ ہو جائے. تو جس طریقے سے وہ رباط والے کی زندگی گزرتی ہے اس میں مشقت ہے. فرمایا کہ یہ بھی رباط ہے, جس طرح کا ثواب اس میں ملتا ہے اس میں بھی ملتا ہے. وجہ کیا, دونوں میں مشترک بات, رباط میں جو ہوتا ہے پہرے داری جو کرتا رہتا ہے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ دشمن نہ آ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اور جو آدمی نماز با جماعت کی پابندی کرتا ہے, وضو کی پابندی کرتا ہے, ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھے نیند نہ آ جائے, پتہ نہیں نماز قضا نہ ہو جائے, میری تکبیر نہ فوت ہو جائے, تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے, وضو کی طرف دھیان رہتا ہے کہ مجھے وضو بھی کرنا ہے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے, تو بے فکری نہیں رہتی. نمازی آدمی کی زندگی بے فکری کی زندگی نہیں ہوتی, فکر کی زندگی ہوتی. اسی طریقے سے رباط والی کی زندگی فکر مندی کی زندگی ہوتی, ہر وقت چوکنا اور مستعد رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کا رباط ہے, اور مطلب بظاہر یہ ہے کہ جس جو ثواب وہاں ملتا ہے اسی طریقے کا ثواب اللہ تعالیٰ یہاں بھی عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. کیسا کرم ہے اللہ رب العالمین کا, بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے اعمال میں سہولتیں دے رکھی ہیں. مثلا بیماری میں آدمی کو اگر وضو نہیں کر سکتا تو یہ جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے. غسل واجب ہے, غسل فرض ہو گیا لیکن غسل نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے, جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے, لیکن ثواب غسل ہی کا ملے گا اس کیونکہ عذر کی وجہ سے. اسی طرح مسافرت میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آسانیاں کر رکھی ہیں, سنتیں معاف کر دی, سنتوں کا حکم وہ کر دیا جو نفلوں کا حکم ہے کہ پڑھو تو ثواب, نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں, کوئی معافی نہیں. اور نماز بھی چار رکعت کی بجائے دو رکعت کر دی. پانی اگر نہ ہو تو تیمم کر لے. یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. رمضان میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو روزے کو قضا کر سکتا ہے, بعد میں روزے رکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے مسافر اور مریض کے لیے یہ سہولتیں کر رکھی ہیں. مگر فرمایا کہ مسافر اور مریض کو ثواب اتنے عمل کا ملتا ہے جتنا کہ تندرستی کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں عمل کرنے کا ثواب ملتا تھا. عمل تو کیا آدھا, رکعتیں تو پڑی چار کی بجائے دو, ثواب ملے گا چار رکعتوں. وضو کیا غسل کی بجائے, ثواب ملے گا غسل کا. رمضان کے روزے قضا کیے بعد میں رکھے مگر ثواب ملے گا رمضان کے روزے کا. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. کس کو یہ ثواب ملتا ہے؟ جو صحت کی حالت میں اور تندرست کی حالت میں اور اقامت مقیم ہونے کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے. تو اگر مسافرت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ اعمال چھوٹ جاتے ہیں تو ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ان اعمال کا بھی دے دیتا ہے جو اس نے حالت سفر میں نہیں کیے یا حالت بیماری میں نہیں کیے. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ, کہ ہر نیک کام صدقہ ہے, کوئی بھی نیک کام کر لو وہ صدقہ ہے. یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے کہ کل تکبیرۃ صدقہ وبی کل تسبیحۃ صدقہ, سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہیں وہ بھی صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ, الحمد للہ کہو یہ بھی صدقہ, سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ. تو ہر نیک کام صدقہ ہے. ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہو صدقہ وما سرق منہ لہو صدقہ ولا یرزقہ احد الا کان لہو صدقہ. کہ کوئی مسلمان اگر کوئی پودا بوتا ہے, کسی درخت کا پودا یا پھول کا پودا ہو, پھل کا پودا ہو, کسی درخت کا پودا ہو, کوئی بھی پودا بوتا ہے تو اس پودے سے جو کچھ بھی کوئی کھاتا ہے, چاہے انسان کھائے یا جانور کھائے, تو جو بھی کچھ کھائے گا اس میں سے وہ پودا لگانے والے, پودا بونے والے کے لیے صدقہ بن جائے گا. اب دیکھیے, اندازہ کیجئے, یہ پودے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی درخت پھل کا نہیں ہے. اگر پھل کا ہوتا تو انسان کے پھل کے کھانے سے ثواب ملتا, لیکن یہ سارے درخت جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مخلوقات کھاتی ہیں. چوپائے بھی کھاتے ہیں, پرندے بھی ان میں سے بعض چیزوں کو نوچ نوچ اس میں کھا لیتے ہیں, شہد کی مکھیاں اپنا ان کا رس چوستی ہیں, اور حتیٰ کہ آخر میں دیمک لگتی ہے تو وہ اس کو کھا جاتی. کتنے جانور کھاتے ہیں ایک درخت کو, ایک پودے کو. مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں, چیمٹیاں اس پر جمع ہوتی ہیں, اسے کو چوستی ہیں. انسان ترکاری کے طور پر کھاتے ہیں, پھل ان میں اگر آئے تو وہ پھل کھاتے ہیں, غلے کے طور پر غلہ نکلتا ہے, درختوں کی چھال سے دوائیں بنتی ہیں, دوائیں کھائی جاتی ہیں. جن جن طریقوں سے کوئی کھاتا, ما اکیلا منہ, کہ کچھ بھی کھایا جائے, کھانے والا چاہے انسان ہو یا جانور ہو, یا کیڑے مکوڑے ہوں یا مکھیاں ہوں, تو جو کچھ بھی اس سے کھایا جائے گا پودا بونے والے کے لیے وزن کا بن جائے گا. آپ اندازہ کیجئے ایک پودا لگانے کا کتنا بڑا ثواب ہوا. آپ تو پودے لگا کے فائدے ہوئے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں کتنی لاتعداد مخلوقات آپ کے اس پودے سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور سارا کا سارا وہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہو رہا. تو پودا لگانے کا بہت بڑا ثواب. تو دیکھیے جنت میں جانے کا یہ بھی ایک راستہ. وہ ماسوری کا بن ہوں لہو صدقہ, اور اس درخت میں سے اگر اس کی کوئی چیز, اس کا کوئی حصہ, چھال, لکڑی, پتا, پھول, پھل, کوئی چیز, جڑ, کوئی چیز اس میں سے چوری کی گئی ذرا سی بھی, تو چوری کرنے والے کو تو گناہ ہوگا, لیکن وہ تمہارے لیے صدقہ بنے گا, پودا لگانے والے کے لیے. ولا یزرعہ احد الا کان لہ صدقہ, اور کوئی بھی اس کو کم کرتا یعنی استعمال کر کے وہ کچھ حصہ استعمال ہو جاتا ہے اس کا, تو وہ بونے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ زندگی کا چھوڑا نہیں. آج کل بھی حکومتیں درخت لگانے اور پودے لگانے کی بڑی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اشتہار بازی کرتی ہیں. ہمارے پاکستان میں تو صرف اشتہار بازی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی, لیکن دوسرے ملکوں میں باقاعدہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہر برسات کے موقع پر اور ہر موسم بہار کے موقع پر صدر پاکستان یا گورنر اور متعلقہ وزراء اخبار میں آتا ہے, تصویر آتی ہے کہ ہفتہ شجرکاری کا افتتاح کیا جا رہا ہے, اتنے لاکھ پودے تیار کیے گئے ہیں کراچی میں اور اتنے اسلام آباد میں تاکہ لوگ پودے لگائیں. ہوتے ہیں, تیار کیے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں, لیکن جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں ہوتا. یہ حکومتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس واسطے کہ ان درختوں کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا واسطہ ہے. یہ انتہائی مفید چیز ہے انسانی زندگی کے لیے, ناگزیر ہے. بلکہ آج کل جو شہری آلودگی, شہروں میں آلودگی, جو ابتدائی آلودگی, اس کا تو یہ ناگزیر علاج ہے, کیونکہ یہ فضائی خاک روب ہیں. در حقیقت درخت جو ہیں یہ فضائی خاک روب ہیں. ہمارے ان سانسوں سے جو گیس نکلتی ہے یہ خراب گیس ہوتی ہے, اور بدبو سے, طرح طرح کی چیزوں سے, جو گندگی سے اور آلودگی پیدا ہوتی ہے فضا میں, ڈیزل ہے اور دھواں ہے, اس سے جو آلودگی فضا میں پیدا ہوتی ہے, اس آلودگی کو یہ درخت جذب کرتے ہیں, اور سانس لیتے ہیں درخت, اس کو جذب کرتے ہیں, اس کو سانس لیتے ہیں اندر اور باہر نکالتے ہیں آکسیجن. تو جہاں جتنے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے ہوں گے وہاں آکسیجن زیادہ ہوگی, اور یہ آکسیجن یہ گیس کی وہ قسم ہے جو انسان کے سانس کے لیے ضروری ہے. انسان جب سانس لیتے ہیں ہم, تو ہمارے جسم میں باہر جو ہوا ہے یہ تو کئی گیسوں کا مجموعہ ہے, بڑی بڑی اس میں چار ہیں اس کی, ان میں سے ایک قسم آکسیجن ہے. تو ہم جب ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے پھیپھڑوں کا نظام ایسا خودکار بنا رکھا ہے کہ چونکہ ہمیں صرف آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ چھان کر لیتے ہیں ہمارے پھیپھڑے, صرف آکسیجن کو لیتے ہیں, باقی گیسوں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں. تو انسان کا سانس نہیں آ سکتا بغیر آکسیجن کے. بلندی پر اگر چلے جائیں بہت زیادہ بلندی پر تو وہاں آکسیجن نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خلاؤں کے اندر جو بھیجے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سلنڈر آکسیجن کے, اور ان کے ناک میں وہ آکسیجن کی نلکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ وہ سانس لے سکے. تو مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو مریض دل کے مریض ہوتے ہیں اور ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو مصنوعی طور پر ان کو سانس دلانے کے لیے آکسیجن لگائی جاتی ہے تاکہ آرام سے وہ سانس لیتے رہیں. نلکیاں نکال دی جائیں گے سانس بند ہو جائے گا, موت واقع ہو جائے گی. تو آکسیجن اتنی ضروری چیز ہے اور ہسپتالوں میں بڑی قیمتی ہوتی ہے, کتنی مہنگی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے یہ آکسیجن بنانے کا کارخانہ خود ہماری ناک میں بنا رکھا ہے اور منہ میں بنا رکھا ہے, اور ہم آکسیجن بنا بنا کر سانس لیتے رہتے ہیں. جہاں فضا میں آکسیجن کی کمی ہوگی وہاں ہمارا سانس گھٹنے لگتا ہے. تو یہ درخت جو ہے آکسیجن بنانے میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں, فضائی آلودگی کو دور کرتے ہیں. اور جہاں درخت زیادہ ہوں گے وہاں بارش بھی ہوتی ہے, چنانچہ جنگلات کو اگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں حکومتیں. یورپ اور مغربی ممالک میں تو قانون یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اگر کوئی درخت کاٹیں گے تو اطلاع کیے بغیر کاٹنے کی اجازت نہیں, پڑوسی شکایت کر سکتا ہے پولیس میں جا کر کہ انہوں نے درخت کاٹا ہے اپنے گھر کا, گھر کے آتے میں سے اپنے سہن میں سے. قانون یہ ہے کہ ایک درخت اگر کاٹو گے تو دوسرا درخت کسی جگہ لگاؤ, اپنے گھر ہی میں لگاؤ یا کسی اور کے یہاں لگاؤ, کسی باغ میں لگاؤ, کسی جگہ لگاؤ. کاٹنے کی شرط یہ ہے کہ اگر ایک درخت یہاں سے کم کیا تو کسی جگہ لگاؤ, اور اگر خود نہیں لگا سکتے تو اتنے پیسے مقرر ہیں کہ اتنے پیسے میونسپلٹی میں داخل کراؤ متعلقہ محکمے میں, وہ محکمہ یہ کام کرے گا کہ اتنے کا درخت خرید کے وہاں لگائے گا کسی جگہ جہاں مناسب جگہ لگائے گا. یہ اسی واسطے ہوتا ہے تاکہ درختوں کی کمی نہ ہو, سبزے کی کمی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے درختوں کو نقصان پہنچانے والوں پر لعنت فرمائی, مکہ مکرمہ کے درختوں کو نقصان پہنچانے والوں پر لعنت فرمائی, حرام کر دیا گیا اور اس کے بڑے احکام آئے. حرمین شریفین کے درختوں کو نقصان پہنچانا سخت گناہ ہے, لعنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کا بھی مقصد کیا تھا؟ شہر کی خوبصورتی اور شہر کی رونق ان درختوں سے وابستہ ہے. یہ درخت عمارتوں کا زیور ہوتے ہیں, صحت کے لیے بھی ضروری ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ درختوں کو نقصان پہنچانے کی یہ ممانعت فرمائی اس طرح, اور زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کے لیے یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی پودا لگاتا ہے تو اس سے جو جو مخلوقات بھی جس بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کرتی ہیں, ہر فائدہ جو بھی حاصل کیا جاتا ہے کوئی بھی حاصل کرتا ہے پودا لگانے والے کے لیے وہ صدقہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. یہ یاد رکھیے, یہ کام کی باتیں ہیں, اپنے گھروں میں پودے لگانے چاہیے جہاں کہیں, جس کے پاس گھروں میں جگہ ہو کہیں جہاں بھی اپنی جگہ ہو پودے لگانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ کسی دوسرے نے پودا لگایا تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ پودے لگاتے ہیں دوسرے اکھاڑ دیتے ہیں, تو کیونکہ تمیز نہیں سکھائی جاتی, تربیت ہی نہیں سکھائی, دینی تربیت ہی نہیں دی گئی. اس بات کا بھی ذرا خیال رکھا جائے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. فرمایا کہ یہ صدقہ ہوگا قیامت تک, یعنی صدقہ جاریہ ہوگا ہی. جب تک اس سے اللہ کے مخلوقات فائدہ حاصل کرتی رہیں گی اس کا صدقہ جاریہ اس کو ملتا رہے گا. ابھی ہوتا ہے بعض طرف گل گئے سڑ گئے, اس کو دیکھو گے اس میں سے دیمک لگی ہوئی ہے, جڑیں اندر زمینیں پڑی ہیں, پودا ختم ہو گیا, جڑیں ہیں, برسوں تک ان کی جڑیں زندہ رہتی ہیں اور کچھ بڑھتی بھی رہتی ہیں اور ان کو جانور کھاتے بھی رہتے ہیں. سب کا ثواب ملتا رہتا ہے پودا لگانے والے کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہاں بھائی, ایک بات ضروری یہ ہے کہ دارالعلوم کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے, ایک سال تک کچھ فنی پیچیدگیوں کی وجہ سے تعمیر معطل سی رہی تھی,
اب تیزی سے کام شروع ہوا ہے، مگر مسجد مقروض ہو گئی ہے، 24 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا اس تعمیر پر، اور اب جو کچھ تعمیر ہو رہی ہے سارے قرضے پر ہو رہی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جلد آسانی کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کروا دے اور اس کی تعمیر کا کام نہ روکے. ڈر یہ ہو گیا کہیں رک نہ جائے. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کبھی دارالعلوم کا کوئی کام پیسے کی وجہ سے روکا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ یہ بھی نہیں روکیں گے. لیکن دعا کیجئے یا اللہ اس کام کو نہ روکیے، اس کام کو جاری رکھیے اور آسانی حسن و خوبی کے ساتھ جلد مکمل کرا دیجئے. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. کافروں نے پاکستان پر نرغہ کر دیا ہے، یا اللہ ان کے نرغے سے پاکستان کو نکال دے. یا اللہ سارے دشمنان اسلام پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما. ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اور ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما. ہمارے حکام دھوکے میں پڑ گئے ہیں، دشمنوں کے دھوکے میں آ رہے ہیں. یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان میں بلا سودی نظام کے خاتمے کے لیے عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کی حفاظت فرما. یا اللہ باطل قوتیں اس فیصلے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ اس فیصلے کی حفاظت فرما. سودی نظام سے ہم کو نجات عطا فرما اور بلا سودی نظام تجارت کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. یا اللہ دارالعلوم کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں اور مسجدوں کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دارالعلوم کے تمام کاموں میں آسانی اور برکت اور اخلاص اور للہیت عطا فرما. یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، دستگیری فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.